ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں. آج بات کرنی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تاریخ کی ایک بہت بڑی آگ تھی, جب نمرود نے اس آگ کو جلانے کے لیے پلان کیا تو اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے, اتنی بلند آگ کے شعلے تھے. آگ میں میں اور آپ ایک منٹ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے, اور اتنی بڑی آگ میں ایک روایت کے مطابق آپ 40 دن رہے, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے مگر آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا. اللہ پہ بھروسے کا عالم یہ ہے کہ رب سے التجا بھی نہیں کی جا رہی, جو اللہ چاہے گا وہ بہتر ہوگا. ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا.
رب کا ہے فرمان اس پہ جا قربان, پیغام قرآن
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں. سبحان اللہ, اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کا ایک خوبصورت واقعہ بھی سنتے ہیں اور اس سے سبق بھی حاصل کرتے ہیں, اس سے کچھ اچھے اچھے پوائنٹس اور نکات چننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں امپلیمنٹیشن میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے زبردست فائدہ دیتے ہیں. اور قرآن کی تو کیا بات ہے, قدم قدم پر قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں ہم کہ خوبصورت واقعہ سنیں, تاریخی واقعہ سنیں اور کچھ سبق بھی حاصل کریں. اور الحمدللہ ہر پروگرام کے آخر میں ایک خوبصورت سیگمنٹ بھی ہم شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تعارف قرآن. قرآن پاک کی ایک سورت کا تعارف بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آج کون سا واقعہ قرآن سے ہم نے سننا ہے؟ آج بات کرنی ہے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. کمال کی شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا بلند مرتبہ عطا فرمایا. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مرتبے میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں. آپ کا پرندوں کو جو زندہ ہونے کا معجزہ تھا اس کو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا. آپ وہ شخصیت ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے کعبے کی تعمیر کروائی اور مکہ مکرمہ آپ کی برکتوں سے آباد ہوا, اس کو بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا, اس کے بھی بارے میں ہم نے معلومات لی. اور آج جو بات کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاندار توکل کی. آپ نے کس طرح غیر مسلموں کا, کس طرح مشرکوں کا مقابلہ کیا, ان کو کس طرح اپنے مناظرے میں ہرایا اور بتایا انہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے اور اپنے ہاتھ سے بنائے جانے والے خدا یہ تمہارے خدا نہیں ہیں. معاملہ یہ تھا کہ آپ جس بستی میں رہتے تھے وہاں پہ جو قوم تھی وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی, اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے خدا بناتی اور ان کو پوچھتی تھی. تو وہ آپ کو بلاتے تھے, آپ ان کے پاس نہیں جاتے تھے, بلکہ ان کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا سالانہ جس میں بے شمار بے حیائی اور جس کو آپ کہیں گناہوں کے وہ کام کرتے تھے. آپ کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی چلیے ہمارے میلے میں اور لطف و سرور کی محفل میں شامل ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈینائی کیا, منع کیا کہ میں اس طرح کی چیزوں میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں. ساری قوم کے لوگ چلے گئے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس بت خانے کے اندر گئے جہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے خداؤں کو بنایا ہوا تھا. آپ کو بڑا غصہ آیا کہ خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر یہ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. آپ نے کلاڑا اٹھایا, کسی کا ہاتھ توڑا, کسی کا پیر توڑا اور ان جھوٹے خداؤں کو تہس نہس کر دیا. اور آخر میں اپنا کلاڑا جو سب سے بڑا انہوں نے بت بنایا ہوا تھا, سب سے بڑا اپنا خدا جسے وہ مانتے تھے, اس کے کاندھے پر رکھ دیا. جب قوم کے لوگ واپس آئے میلے سے اور اپنے اس جس کو کہیے کہ عبادت خانے میں گئے اور حال دیکھا اپنے جھوٹے خداؤں کا تو تل ملا گئے کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حال کیا ہے. بہرحال کسی فرد نے کہا کہ ہماری ہی قوم کا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے, وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے, اسی نے کیا ہوگا. آپ کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا ہے, اور جو انہوں نے کہا قرآن میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں, آئیے قرآن میں وہ بھی سنتے ہیں.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين.
بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا,
بے شک وہ ظالم ہے۔
اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کے سامنے لایا گیا اور آپ سے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ اس بڑے تمہارے خدا سے، اس بڑے بت سے پوچھ لو، کلاڑا تو اس کے کاندھے پہ رکھا ہوا تھا، وہ تمہیں بتائے گا کہ کس نے یہ کیا ہے۔ تو اب قوم کے افراد کہنے لگے کہ یہ کہاں جواب دیتے ہیں، یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں، یہ گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہ خوبصورت مظاہرہ کرنے کے بعد ایک گویا ایک پریکٹیکل کیا، ایک ڈیمونسٹریشن کیا، اور اس کے بعد زبردست تبلیغ کی۔ کیا شاندار الفاظ فرمائے، اور اللہ نے وہ الفاظ قرآن پاک میں عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی اب سنیے گا پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 66 اور 67۔ کیا شاندار انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو سمجھانے کا۔
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔
کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟
اب ذرا غور کیجیے ناظرین، ذرا ترجمہ آپ نے سنا کہ تم اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو بات نہیں کر سکتے، جو اپنے آپ کو مارنے سے روک نہیں سکتے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اور یہ سارا ان کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، جس کے دل پر مہر ہو، جس کی آنکھوں پر پردے ہوں، وہ حق بات آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے۔ اس قوم نے یہ نہ کہا کہ ابراہیم تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم توبہ کرتے ہیں، بلکہ اس قوم نے جب دیکھا کہ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بن پا رہا، تو کیا کہا؟ ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا گرفتار کیا گیا، اب آپ کو آگ میں جلانے کی تیاری کی گئی۔ اللہ اکبر، وہ آگ تاریخ کی ایک بہت بڑی آگ تھی۔ جب نمرود نے اس آگ کو جلانے کے لیے پلان کیا، تو اتنی بڑی آگ تھی کہ اس آگ کے اوپر سے پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے، اتنی بلند آگ کے شعلے تھے۔ اللہ اکبر، پھر آپ کو قریب جا کر آگ میں ڈالا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا، اتنی بڑی آگ تھی۔ تو گوپھن کے ذریعے، آج کے زمانے میں اگر ایگزامپل دوں تو جس طرح توپ کے ذریعے گولا پھینکا جاتا ہے، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اور اب کفار تو یہ سوچ رہے تھے، غیر مسلم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ تو آگ میں جائیں گے اور جل کر راکھ ہو جائیں گے، مگر سبحان اللہ، خلیل اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے۔ قرآن میں کیا شاندار اللہ کا فرمان موجود ہے کہ رب عز و جل نے کیا فرمایا، اللہ نے جو فرمایا وہ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 69 میں موجود ہے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔
قُل لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ،
ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔
چنانچہ نتیجہ کیا ہوا، قرآن نے اپنے قاہرانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، سورہ انبیاء آیت نمبر 70 کی تلاوت سنیے۔
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جسے چاہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اتنی بڑی آگ سے بھی حضرت ابراہیم صحیح سلامت باہر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیفیت کیا تھی حضرت ابراہیم کی؟ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینک دیا، تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخے مار مار کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے سوا ساری دنیا میں تیرا نام لینے والا، تیری توحید کا پرستار اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کریں تو ضرور مدد کرو، اگر وہ میرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو، میں اس کا دوست، حامی اور مددگار ہوں، لہذا اب تم اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا حضرت ابراہیم کے پاس، سوچیے اتنی بڑی آگ سامنے ہے اور پانی کا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے کہ اگر آپ فرمائیں تو پانی برسا کر آگ بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، کہا حضور آپ حکم دیں تو میں زبردست آندھی چلاؤں اور اس آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، وہ میرا بہترین دوست اور مددگار ہے، وہ جب چاہے گا اس کی مرضی ہوگی تو میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے اس وقت ایک دعا پڑھی تھی، سبحان اللہ، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو اب حضرت جبرائیل آ گئے اور عرض کرتے ہیں کہ اے خلیل اللہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ پھر خدا سے ہی اپنی حاجت عرض کر دیجیے۔ جب آپ نے تمام فرشتوں کو انکار کر دیا کہ مجھے تمہاری حاجت نہیں ضرورت ہے، جبرائیل امین کو بھی بنا کر دیا، جبرائیل امین نے عرض کی کہ حضور اللہ سے تو عرض کر دیجیے۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ فرماتے ہیں وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ذرا غور کیجیے کیسا توکل تھا، اللہ پر بھروسے کا کیا عالم تھا۔ ناظرین کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابراہیم کو جس وقت آگ میں ڈالا گیا آپ کی ایج کتنی تھی، عمر کتنی تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ آپ کی عمر شریف 16 یا 20 برس تھی۔ 16 یا 20 برس کی عمر میں توکل کا عالم یہ ہے، اللہ پہ بھروسے کا عالم یہ ہے کہ رب سے التجا بھی نہیں کی جا رہی، جو اللہ چاہے گا وہ بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے رہتی دنیا کو ایک درس دیا۔ اور پھر مدد کیسے ہوئی؟ آپ نے قرآن میں سنا نا کہ حکم دیا گیا آگ کو کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ہو اگر آج بھی ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے اگر توکل رب پر بھروسہ حضرت ابراہیم جیسا عطا ہو جائے۔ عقل تو کہتی تھی کہ آگ میں نہ جاؤ، جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اتنی بڑی آگ ہے کہ پرندے بھی نہیں گزر سکتے، مگر یہ عشق اور عقل کے درمیان جنگ تھی۔ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق نے کہی نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام بھی، عقل تو سوچتی رہ گئی مگر عشق جو تھا وہ نمبر لے گیا، اور آپ نے اللہ کے بھروسے اس آگ میں جانا پسند کر لیا۔ ناظرین یہ بہت شاندار واقعہ اور رہتی دنیا کے لیے ایک درس ہے کہ اللہ پر جب بندہ بھروسہ کر لے تو پھر آگ بھی گلزار بن جاتی ہے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جبریل امین نے اپنے پروں پر آپ کو لیا اور آپ کو اس طرح، سبحان اللہ، کتنے وقت کے لیے آپ آگ میں رہے تھے جناب؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے، آگ میں اور آپ ایک منٹ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اور اتنی بڑی آگ میں ایک روایت کے مطابق آپ 40 دن رہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ کے شولوں میں رہے، مگر آپ کا بال بھی بیکا نہ ہوا اور آپ بالکل صحیح سلامت آگ سے واپس آتے ہیں۔ کاش اس واقعے سے بہت سارے ناظرین، میں خود بھی اور ہم سب درس لیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ آج کل پرابلم یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں۔ اللہ پر جب بھروسہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو اس پر بھی صبر ہو۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم کے پاس تو آپشن تھا، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، جبریل امین آئے، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اللہ سے تو مدد طلب کر لیں، آپ نے اللہ سے بھی التجا نہیں کی۔ یہ کتنا اوپر کا لیول تھا توکل کا، آپ لیول دیکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی، رب چاہے گا تو آسان کر دے گا، وہ امتحان لینا چاہتا تو اس پہ بھی راضی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سخنو چلے پاواں، اگر میرے دکھ میں رب کی رضا ہے، میرا امتحان ہی مقصود ہے، تو پھر میں اس کے لیے بھی راضی ہوں۔ کربلا والوں نے بھی تو یہی کیا نا، کیا وہ دعا نہیں کروا سکتے تھے اپنے نانا جان سے؟ امام حسین اگر نبی پاک سے عرض کر دیتے، بی بی فاطمہ عرض کر دیتی، مولا علی عرض کر دیتے کہ حضور آپ کی دعا تو عرش پر براہ راست جاتی ہے، نبی پاک کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی قبول ہوگی کہ حضور دعا کر دیں کہ کربلا میں امام حسین کو تکلیف نہ ہو؟ حالانکہ بچپن سے پورے مدینے کے لوگوں کو پتا تھا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، مگر اس امتحان کے لیے بچہ تیار کیا جا رہا تھا، اس امتحان کے لیے گویا پرورش کی جا رہی تھی۔ اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ وہ آزمائش پر صبر کیا کرتے، اللہ پر بھروسہ کیا کرتے، اور اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے نا ناظرین، اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کریم نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ خدا کی قسم اس آیت کو جتنی بار پڑھیں اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ادھر سے روزی عطا فرمائے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں جائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے، ہماری امیجنیشن بھی نہیں ہوگی، اللہ ادھر سے روزی عطا فرمائے گا. اور پھر کیا فرمایا، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بھروسہ تو کریں، یقین تو کریں، ہمت تو کریں، اللہ کی طرف قدم تو بڑھائیں. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. صبح سارے پرندے اپنے گھروں سے جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، مگر کروڑوں اربوں پرندے شام جب اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو سب روٹی کھا کر اپنا اناج چگ کر آتے ہیں، انہیں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. کاش ہمیں بھی یہ بھروسہ ہو جائے. آپ نے کسی پرندے کسی جانور کو یہ فکر کرتے نہیں دیکھا ہوگا کہ آج کھایا کل کیا ہوگا، ان کو یقین ہے کہ جس رب نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا. مگر ہم ہیں کہ ہماری کبڈز بھری ہیں، ہمارے فریج بھرے ہیں، ہمارے جیبیں بھری ہیں، ہمارے بینکوں میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے اگلے سال کیا ہوگا، چھ مہینے بعد کیا ہوگا، پانچ سال بعد کیا ہوگا، بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، بچی بڑی ہوگی تو شادی کا کیا ہوگا. ہم ایسا لگتا ہے کہ اسباب پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں، مالک اسباب پر، خالق پر بھروسہ نہیں کرتے. اللہ پر بھروسہ کیجیے، جس نے پیدا کیا ہے نا وہی روزی دے گا، جس نے بچے عطا کیے ہیں وہی نہیں بچوں کے معاملات بھی اسی کریم نے حل کر دینے ہیں، اسی نے ان کے نصیب اچھے کرنے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے. ایک خوبصورت آیت اور بتا دیتا ہوں، جب مصیبت میں ہونا پریشانی میں ہو اسے پڑھتے رہا کرے، شاندار وظیفہ ہے. اور بیسیکلی یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو فرعونی تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا، اس کی قوم کا ایک فرد تھا، وہ یہ جملہ کہا کرتا تھا، اور اللہ کو اس کی ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن میں اس کو شامل کر دیا گیا، اور اس وجہ سے وہ عذاب سے بھی محفوظ رہا. اور وہ جملہ کیا تھا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. آپ بیمار ہیں نا، قرضے میں ڈوب گئے ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہے، کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، اللہ کو سونپ دیجئے نا اپنے کام. یہ پڑھتے ہوئے سوچئے کہ یا اللہ میں نے اپنی ساری مشکلیں تیرے سپرد کر دی، میرے کام تیرے حوالے، یا اللہ تجھ سے بڑا کون کارساز ہے. اور پھر رب کریم کی مدد دیکھیں کیسی آتی ہے. ہم دنیا میں واسطے راستے سورسز ڈھونڈتے ہیں، اللہ کے آگے سر جھکا لیجئے. حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ہمت بڑھا دیتا ہے. کاش میں اور آپ اللہ پر سچا بھروسہ کرنے والے بن جائیں، ہمارے کام ہو جائیں، ہماری نیت ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہ ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ اگر نہیں ہوا یہی میرے لیے بہتر ہو. اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ جو کام ہو گیا وہ بھی بہتر تھا میرے لیے، اور نہیں ہوا وہ بھی اللہ نے نہیں کیا نا، وہ بھی بہتر ہے. کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے. کیا میری اور آپ کی ماں ہمارے بارے میں کبھی غلط ڈیسیشن لے گی؟ اچھا ہی سوچے گی نا. تو اللہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. ہمت رکھیے، ہر چیز جو میں سوچوں میرے لیے اچھی ہے وہ ضروری نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، قرآن میں رب نے فرمایا اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے. جب اس نے فیصلہ فرمایا تو یقین کر لیجئے، بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے. اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، انہیں غیب سے روزی دیتا ہے. تو کاش آج کے اس قرآنی واقعے سے میں بھی درس حاصل کروں اور آپ بھی درس حاصل کریں کہ اللہ پر بھروسہ کریں، مشکل آئے تو صبر کریں. دیکھیں قرآن میں کتنا پیارا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. صبر کیجئے نا، مشکل میں ہے صبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. ہمیں اس کی پریکٹس بھی تو کرنی چاہیے نا، اپنی اور اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا پر نہیں، اسباب پر نہیں، خالق اسباب، مالک اسباب پر بھروسہ کرنا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اگر پیسہ ہوگا تو بیمار ہوں گے تو اچھا علاج کروا لیں گے، پیسہ ہوگا تو مدینے چلے جائیں گے، حج پہ جائیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہی سولوشن ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے ناظرین. جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پیسہ مصیبتوں کا حل ہے، غموں کا مداوا ہے، تو پھر کوئی مالدار بیمار نہ ہوتا، پھر کوئی مالدار غمگین نہ ہوتا، کسی مالدار کے گھر میں پریشانی نہ آتی، پیسے خرچ کرتا پریشانی دور ہو جاتی. پریشانی دور ہونے کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، خوشی خرید کر نہیں لی جا سکتی. اللہ جسے چاہے خوشی عطا فرمائے، اور جو چاہے غموں کے انبار کے طرح دب جائے. اللہ سے عافیت مانگیں. کچھ لوگ مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. خوشی دینے والا، شفا دینے والا، برکت دینے والا رب ہے. اللہ پر بھروسہ کریں، مال پر، اسباب پر نہیں. اب یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پیسے ہوں گے تو حج پہ جائیں گے، مدینے جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے. ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے مگر مکہ مدینہ نہیں دیکھا، اور میں نے بھی اور آپ نے بھی کئی ایسے غریب دیکھے ہیں کہ جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، جن کے پاس بظاہر دنیاوی مال و اسباب نہیں ہیں، مگر جب ان کا بلاوا آتا ہے تو وہ بھی مکہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو پتا چلا پیسوں سے مدینہ نہیں جاتے، پیسوں سے حج نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے تو ڈاکٹر کو دکھا کے علاج کروا لیں گے۔ اگر جناب پیسوں سے شفا ملتی ہوتی تو کوئی امیر جو ہے وہ اسپتال کے بستر پر ایڑیاں رگڑ کر نہ مرتا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں تو چلیں تھوڑا سا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو، دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہائر کر لے، بہترین ہاسپٹل میں چلا جائے، لاکھوں روپے خرچ کر دے، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو وہ بیمار ہی رہے گا۔ اور کوئی غریب ہے جس کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں اور رات وہ سوئے اور اللہ نے شفا دینی ہے تو صبح بغیر دوائی کے وہ شفا یاب ہو سکتا ہے۔ تو پتا چلا پیسوں سے شفا نہیں ملتی، ہم اصل میں اسباب کے چکر میں رہ کر خالق اسباب کو، مالک اسباب کو بھول رہے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی گویا ایک طرح سے پریکٹس کرنی ہے، اپنے آپ کو توکل پر مضبوط کرنا ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی، اپنے چھوٹے بچے کو کس طرح توکل کی تعلیم دی، کس طرح اس کو پریکٹس کروائی، سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب بھی بھوک لگے، ایک گھر میں سوراخ سا بنا ہوا تھا، اس کے پاس آنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، اسی سوراخ سے تمہیں کھانا مل جائے گا۔ اپنی زوجہ سے بھی کہا کہ جب بھی یہ وقت آئے دعا کا، آپ نے پیچھے سے جا کر اس سوراخ میں کھانا رکھ دینا ہے تاکہ اس کی پریکٹس ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ دے رہا ہے۔ روز ایسا ہوتا، وہ دعا کرتے اور وہاں سے اسے کھانا مل جاتا۔ ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں بیزی ہو گئی اور وہ وقت آ گیا دعا کا، کھانا پیش کرنے کا۔ اچانک جب لیٹ ہوئی، یاد آیا تو دوڑتی بھی پہنچی تو دیکھا وہ ننا منا جو بیٹا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے۔ کہ بیٹا کھانا کہاں سے ملا؟ کامی وہیں سے جہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، تو آج بھی روز ملتا تھا، آج بھی مل گیا۔ آپ کی زوجہ پریشان ہو کر آپ کے پاس آئی کہ آج تو کمال ہو گیا، آج میں کھانا نہ رکھ سکی، اس سے پہلے اس کو کھانا مل گیا۔ تو حضرت احمد بن حرب نے کمال کی بات فرمائی، فرمایا بس اب تمہیں کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کا اب توکل اس لیول کو پہنچ چکا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے براہ راست اسے رزق دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے ناظرین، یہ انداز تھا۔ اور ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا پیسے ہوں گے تو ترقی کرو گے، پیسے بچا کے رکھنا ورنہ آگے نہیں بڑھ سکو گے، اپنے پیسے بچا لو دوسرے کا بیڑا غرق ہو جائے۔ نہیں، بچپن سے ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی یہ تربیت ہمیں کرنی ہوگی کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں، پھر دیکھیں زندگی کیسی آسان ہو جاتی ہے۔ جو رب پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے نا ناظرین، جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو دکھوں میں بھی لطف آ رہا ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ کاش میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور خود بھی سمجھ جاؤں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر کی توفیق دے، توکل کی نعمت نصیب فرمائے۔ اور یہ ہے قرآن، دیکھیں قرآن پڑھتے تو سیکھنے کو ملتا ہے نا، ہم پڑھتے نہیں تو معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا بھر کی بہت ساری معلومات، بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ حالانکہ کتنے خوبصورت واقعات ہم اپنے پروگرام پیغام قرآن میں سنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں ان واقعات کو سن کر یہ بھی ذہن بنائیں گے کہ اب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ قرآن پڑھنے کے لیے سبحان اللہ اور سمجھنے کے لیے ایک شاندار تفسیر قرآن، تفسیر سراط الجنان موجود ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے۔ روزانہ دو تین آیتیں ہی پڑھیے، بے شک اگر ٹائم نہیں تو دو تین آیتیں پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اور سمجھیں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں یہ پیغام قبول کریں گے اور اللہ پر سچا بھروسہ کریں گے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعارف قرآن۔
پیغام قرآن
جی ناظرین، آج ہمارے سیگمنٹ تعارف قرآن میں ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ سورہ انفطار کے بارے میں سنیں گے، تیسویں پارے کی یہ خوبصورت سورت ہے، اس کا تعارف سنتے ہیں۔ مقام نزول، سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع اور 19 آیات ہیں۔ انفطار نام رکھنے کی وجہ، انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ سورہ انفطار کے مضامین کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی ہیبت ناک تبدیلیاں بیان کر کے فرمایا گیا کہ اس وقت ہر جان کو وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ نمبر دو، انسان کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کر کے اسے جھنجھوڑا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے رب عزوجل کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اور تو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ کمال کی صورت ہے ناظرین، ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر انسان سورہ انفطار کو پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ بتایا گیا کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کے نگہبان ہیں اور وہ اس کے تمام اعمال جانتے ہیں۔ نمبر چار، اس سورت کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کا انجام بیان کیا گیا اور قیامت کے دن کے احوال بیان کیے گئے۔ سورہ تکویر کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو سورت تھی سورہ تکویر اور اب سورہ انفطار، ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ اس مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کی ہولناکیاں اور احوال بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو قیامت کی پریشانیوں سے، وحشتوں سے، گھبراہٹ سے محفوظ فرمائے، قیامت کی پیاس اور قیامت کی رسوائی سے بچائے۔ سید اعلی حضرت کے اس شعر پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ یا الہی گرمیے محشر سے جب بھڑکے بدن، دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں ایک اور خوبصورت واقعہ قرآن کا اور اس سے ملنے والا پیغام لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
رب کا ہے فرمان اس پہ جا قربان۔